सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू शायर और नाशिर जनाब हसन अब्बासी से गुफ्तगू।
असल में तरबियत तो मेरी गजल में हुई है और नज्म गजल ही मैंने ज्यादा लिखी है और नज्म तो मैंने इस रिएक्शन में लिखी है कि जब ये यार दोस्त कह देते हैं कि नज्म नहीं लिख सकता तो उसमें फिर उसमें मैं कहां तक कामयाब हुआ हूँ ये तो गहरे तारीफ फैसले करेंगे, लेकिन यह कि अब मैं गजल और नज्म दोनों लिखता हूँ।
कलाम शायर बज़ुबान शायर डॉक्टर मिधतुल अख्तर अपना मुंतखब कलाम पेश करेंगे।
गुलाब खिल नहीं सकते अगर सबा न चले, दुआ करो कि मुखालिफ कोई हवा न चले, खुद अपने घर में सुकून से रहें यही है बहुत, पर आए घर पे चले अख्तियार या न चले।
तफ़ीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 109 की तशरीह डॉक्टर जफर खान न्याजी की जबानी।
इस गजल की जो खूबी आपके सामने मैं पेश करूंगा उसका ताल्लुक इस गजल के रदीफ से है। बांधते हैं, लफ्ज़ बांधते हैं को गालिब ने किस किस तरह इस्तेमाल किया है, किस किस काफिये के साथ, देखिए आज उसका जिक्र करते हैं।
अफसानवी अदब से हमारा इंतखाब है किशन चंद का अफसाना पुल, सुनाएंगे खालिद हमीद।
और वो दराज कद खूबसूरत आदमी शाही महल की एक ख्वाबगाह में अपनी सोई हुई हसीन बीवी और नन्हे मासूम बच्चे को अलविदा कह रहा है। उसने आहिस्ता से गुदम बुत से पूछा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरा मतलब यह है कि तुम यहाँ पहलगाम में क्या खाक सैर करने को आए हो।
ये थी हमारे शुमारे की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 और 1539 किलो हर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज एक तफसीली इंटरव्यू से करते हैं। हमारे रूबरू हैं जनाब हसन अब्बासी। अब्बासी साहब को शायरी करते हुए कई अशरे बीत चुके हैं। मशक सुखन के साथ साथ तरवीज सुखन भी जारी है, यानि नशर व इशाअत का काम करते हैं और बकौल इनके अब तक ये तकरीबन 400 शेरी मजमुओं की इशाअत का अहतमाम कर चुके हैं। खुद भी साहब दीवान हैं, 3 शेरी मजमुए और 2 सफरनामे इनके तबाह हो चुके हैं। खुशी की बात यह है कि बतौर नाशिर ये उर्दू के कारईन के बारे में खासे पुरुम्मीद हैं। असली शायरी के बारे में भी इनकी अपनी एक राय है। हसन अब्बासी साहब से गुफ्तगु इन तमाम मौजूआत पर हुई। अपनी तख्लीकात का जिक्र करते हुए अब्बासी साहब ने बताया,
पहला मजमुआ मेरा आया 99 में, हमने भी मोहब्बत की है और मुझे उसकी पक्को से ज्यादा पजीराई मिली और उसकी काफ़ी गजलें मकबूल हुई और अब तक उसके 16 एडिशन शायद हो चुके हैं। और दूसरा शेरी मजमुआ एक मोहब्बत काफ़ी है 2005 में शायद हुआ और तीसरा शेरी मजमुआ भी हाल ही में आया है, एक शाम तुम्हारे जैसी है। तो मेरे 3 शेरी मजमुए हैं और 2 सफरनामे हैं। तो इत्तेफाक से ये मुझे मुल्क में और बैरून मुल्क भी मौका मिला मुशायरे पढ़ने का। इस दौरान जो मैंने सफ़र किए तो मुझे सियाहत का भी बचपन से शौक़ था और वहाँ की जो तहजीब व सकाफत है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ के लोगों की जो सरगर्मियाँ, उन चीज़ों ने मुझे बड़ा हार्ट किया और मैंने फिर सफ़रनामे की तरफ में आ गया। तो पहला सफ़रनामा मेरा भारत का शायद हुआ आज से 2 साल पहले, मोहब्बत के पुरों में घंटियाँ बांधो। तो उसके बाद अभी हाल ही में UAE और दोहा की सियाहत पर मुश्तमिल एक सफ़रनामा हाथ दिल से जुदा नहीं होता शायद हुआ है और यूरोप کے حوالے سے سفر نامہ کتنے خطاب ہیں آج کل زیر طبع ہے اور انشاءاللہ وہ 20 سال طے ہو جائے گا. میری شاعری پہ سرگودا یونیورسٹی سے ایم اے کا تھیسس ہوا ہے پچھلے سال, اور سفر ناموں پہ بھی در لاہور یونیورسٹی سے تھیسس مکمل ہو گیا. میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور سے ایم اے کرنے کے بعد لاہور آ گیا اور یہاں پبلشنگ کے شعبے سے وابستہ ہو گیا. میرا پبلشنگ کے ادارہ کتابیں چھاپتے اور لٹریری زیادہ تر بکس شائع کرتے ہیں, اور پاکستان کے زیادہ تر نام مرد جو مصنفین ہیں ان کی کتب میں نے شائع کی ہوئی ہیں. تو یوں سمجھے کہ کتاب ہی اوڑھنا بچھونا ہے, کتاب پڑھنا, کتاب چھاپنا, کتاب لکھنا. تو وہ غالب نے کہا تھا نا کہ عیش کی زندگی یہ ہے کہ جو شوق ہو وہ روزگار بن جائے. تو الحمدللہ میرا جو شوق تھا وہی میرا روزگار ہے.
اچھا بھائی صاحب, اس سے پیشتر کہ میں آپ کی شاعری کے بارے میں کچھ بات کروں, یہ پبلشنگ کے بارے میں میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کو بطور ایک روزگار ذریعہ روزگار کے اپنایا, تو اب آج کے دور میں سن 2012 میں پبلشنگ اور خاص طور پر ادبی کتابوں کی اشاعت اور طباعت جو ہے وہ کوئی منافع بخش سودا تو نہیں رہا نا؟
اچھا, اس میں آپ کی بات میں وزن ہے, کافی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں مزاج کا بڑا عمل رکھنا تھا. مجھے شروع سے مشکل راستوں پہ اور جس میں امکانات کم ہو وہاں پہ اپنے جو ہے نا صحیح اسٹرگل کرنے کا مزہ آتا تھا. شروع سے میری طبیعت ایسی ہے تو کتابوں کی کم ہے. اگرچہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں صورتحال بڑی خراب ہے اور ہوا کے خراب بھی ہے, لوگوں کا مہنگائی کی وجہ سے رجحان بھی نہیں رہا ہے, کتابیں کی دکانیں بند بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے محنت کی ہے اور جن لوگوں نے نیک نیتی سے کام کیا اور جن لوگوں نے اسٹرگل کیا ہے وہ کافی, میں بھی ہوں, میرے ساتھ اور دوست بھی ہیں, تو ہم نے تو الحمدللہ بڑی کامیابیاں اس میں حاصل کی ہیں. اور میں تو مجھے بھی اب حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ساری صورتحال کے بعد یہ کتابیں کہاں جاتی ہیں, کون لوگ پڑھتے ہیں. یقین کریں کہ کافی لوگ یہاں پڑھنے والے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جون جولائی کے مہینے میں گرمی میں پسینہ پسینہ ہو کے لوگ اردو بازار میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں سے ملے گی. تو ایسی بھی بات نہیں ہے, جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور فطرتاً پیدا ہوتے ہیں, جس طرح شاعر پیدا ہوتے ہیں نا اس طرح کتاب پڑھنے والوں کی بھی ایک کھیپ آتی ہے. تو میرے خیال میں کتابیں کبھی مر نہیں سکتی, سلسلہ کم ہو سکتا ہے, کبھی زیادہ ہو سکتا ہے, یہ چلتا رہے گا.
اچھا, عام طور سے یہ رجحان رہا ہے یہ 21ویں صدی میں خاص طور سے کہ کتابوں کی قیمت جو ہے پاکستان میں بالخصوص, ہندوستان میں تو نسبتاً کم ہے, بہت زیادہ ہے. اور جو ایک عام آدمی جو 1990 یا 1980 کی دہائی میں بآسانی کتاب خرید لیتا تھا, اب کتاب کی قیمت دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ ایک وجہ نہیں رہی کہ لوگ کتابوں سے زیادہ دور بھاگنے لگے؟
اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی ایسا ادارہ یا بورڈ نہیں ہے جو پرائز کنٹرول کرے, جو یہ طے کرے کہ اس پہ کتاب پہ اتنی کاسٹ ہے, اس کی یہ قیمت ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب زیادہ تر اب بھی لائبریریوں میں جاتی ہے جہاں پہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اس کی کیا قیمت ہے, بس وہ کتاب خرید لیتے ہیں جتنی قیمت کی ہے. اس وجہ سے پبلشر زیادہ قیمت رکھ لیتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو پروفٹ کافی آئے گا. تیسری بات وہی جو آپ پہلے کہہ رہے تھے, کتابیں کم بکتی ہیں. تو کم بکتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ قیمت زیادہ رکھ لی جائے, اگر سال میں ایک ایڈیشن بھی بک جائے تو یہ ہے کہ پیسے پورے ہو جائیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں جتنی بھی چیزیں ان کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں, تو کاغذ کی اور بائنڈنگ کی سب چیزوں کی نا وہ پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں. اور یہاں تھوڑا سا روٹین ایسی ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت مارکیٹ میں بڑھتی ہے تو جو آخری جو ہوتا ہے وہ ہم سب سے زیادہ قیمت بڑھا کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ کتابوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن جوتوں سے اب بھی کم ہے, جوتے بک رہے ہیں نا ان سے اب بھی کم ہے کتاب کی قیمت.
اب آئیے آپ کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو آپ کے مجموعہ کلام کا جو عنوانات آپ نے بتائے ہیں تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنیادی طور پہ آپ نظم کے شاعر ہیں. تو کیا آپ نظمیں اور غزلیں دونوں کہتے ہیں یا صرف توجہ زیادہ نظم پہ ہے؟
اچھا, اصل میں تربیت تو میری غزل میں ہوئی ہے.
اچھا, ماشاءاللہ.
اور نظم غزل ہی میں نے زیادہ لکھی ہے, اور نظم تو میں نے اس ریئیکشن میں لکھی ہے کہ جب یہ یار دوست کہہ دیتے ہیں کہ نظم نہیں لکھ سکتا, تو اس میں پھر اس میں میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں یہ تو ظاہر ہے سارے ہی فیصلہ کریں گے. لیکن یہ کہ اب میں غزل اور نظم دونوں لکھتا ہوں, لیکن زیادہ تر غزل نہیں لکھتا. اچھا, شاعری میں زیادہ تر تو رومانوی جو ہے, میرا مزاج بھی ویسے تھا اور اسی طرح سے تھوڑا سا باقاعدہ میں نے جو شاعری کی شدھ بودھ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے فیاض رحمانی صاحب جو عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رہے ساری زندگی, تو ان سے میں نے حاصل کی. پھر یہ کہ یہاں لاہور آیا تو یہاں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ مشاعرے کرنا, سفر کرنا, جیسے احمد فراز ہیں, منیر نیازی تھے, فرحوم احمد نتین قاسمی, فرحوم یہ سب لوگ ان کے ساتھ, قتیل شفائی, انور مسعود, مطلب عطا اللہ قاسمی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. احمد اسلام کے ساتھ بھی ساتھ کافی, میں نے یو ای میں وہاں کا چیف آرگنائزر ہوں, تو وہ اس طرح ان لوگوں سے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو خاموشی سے بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. تو بنیادی اگر آپ کہیں کہ تحریک سے کس سے تعلق ہے, تو میں تو یہ کہوں گا کہ صرف محبت.
جی ہاں, وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے دونوں مجموعوں کا نام جو ہے وہ اس میں محبت شامل ہے, اور خوشی کی بات بھی ہے اور حیرت کی بات بھی ہے کہ آپ کے پہلے مجموعے کے 16 ایڈیشن شائع ہوئے, جبکہ آج کل بہت کم شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاعر کے یہ اتنے ایڈیشن شائع ہوں. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی اس کی؟
اچھا, اس کی نا 99 میں یہ شائع ہوا تھا پہلا مجموعہ, اور اس وقت میں مارکیٹنگ کیا کرتا تھا خود, ادارہ تو ابھی میں نے بعد میں بنایا اور پھر اس میں کافی ترقی بھی کی. اس وقت عجیب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس وقت جتنے بھی ان نون شاعر تھے نا جن کے شعری مجموعے شائع ہوتے تھے, مارکیٹنگ کے دوران جس دکان پہ ہم جاتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے اسے نہیں رکھنا, وہ سب کوئی بھی شاعر ہے اس کی 5-5, 10-10 کتابیں رکھ لیتے تھے, اور جب میں 3 ماہ بعد جاتا تھا ان میں سے بیشتر فروخت ہوئے ہوتے تھے. اور یہ صورتحال 2002-3 تک رہی ہے, اور پھر ایسے ایسے کام ہوتے. اب یہ سچویشن ہے کہ اب تو شعری مجموعہ دکاندار رکھتے ہی نہیں, اور جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کی بھی 500 اور 1000 سے زیادہ تعداد میں, یعنی کہ پروین شاکر ایک دور میں 10-10,000, 20-20,000 چھپا کرتے تھے, اب ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم پبلشر ہیں وہ 500 سے زیادہ نہیں شہر کے.
جناب حسن عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اس اعلان سے قبل آپ جناب حسن عباسی کا انٹرویو سن رہے تھے, اور سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ایک اور سوال کے جواب میں جناب حسن عباسی نے بتایا,
اس سے نو ڈاؤٹ کہ یہاں پاکستان میں مختلف شہروں میں چند, ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایک دو شہر اچھے لکھنے والے ہیں, اور وہ ایسی غزل لکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سینئر ہیں, میں اب یہ پوری دیانتداری سے کہوں گا کہ اب وہ بھی ویسی غزل نہیں لکھ رہے. لیکن پرابلم ایک آ رہا ہے اس میں بڑا, جدید شاعری جتنی بھی ہے تو 21 صدی کی یا آخری دہائی کی 20 صدی کی, فن کے لحاظ سے, جدت کے لحاظ سے, ہر حوالے سے بہت اعلیٰ شاعری ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک جیسی لگتی ہے, یعنی کہ اس کے مضامین بھی ایک جیسے ہیں, اس کا کرافٹ بھی ایک جیسا ہے, وہ پتہ نہیں چلتا اگر آپ 10 شاعروں کی نام ہٹا دیں پتہ لگے گا جیسے ایک ہی شاعر کی غزلیں ہیں. تو یہ ایک المیہ میں اسے کہوں گا, اور یہی سبب ہے کہ کوئی ایسا شاعر عمر کے سامنے نہیں آ رہا جو کہ ہمارے ماضی میں ایک بڑا نام سامنے آ جاتا تھا.
تو اس کی وجہ کیا معروضی حالات ہیں اس وقت معاشرے کے, یا شاعروں کا اپنا ایک رجحان ہے کہ وہ جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے اس کو بس وہ بیان کر رہے ہیں, اور ایک بیان کی شکل میں شاعری ہو رہی ہے, اور جو غزل کی باریکیاں تھیں, جو استعارات تھے, جو تلمیحیں تھیں, یا جو اس کی ہماری روایت ہے غزل کی, اس سے ہٹ گئے ہیں.
ہاں, مثلاً نون میم راشد یا فیض یا مجید امجد, یا ان کی آپ شاعری پڑھیں تو آپ پتہ چلے گا یہ نون میم راشد کی شاعری ہے, یہ فیض کی ہے, یہ مجید امجد کی ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت گزشتہ 3 دہائیوں سے جتنے بھی شاعر شاعری کر رہے ہیں وہ ایک جیسی شاعری کر رہے ہیں, اس میں مجھے تو یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ روایت جو تھی ان کو انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے جو نوجوان ہے, اور یہ شاعری کر رہے ہیں اپنے معاصرین, اپنے ہم اثر جو شاعری کر رہے ہیں اس کو پڑھ کے یہ شاعری کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے یہ ویسے ہی مضامین اور ویسے ہی کرافٹ اور ویسے ہی بندش کا شکار ہو گئے ہیں کہ جیسے سب لوگ کر رہے ہیں. اگر میرے خیال میں روایت کو جدید ہے, روایت کو بھی ساتھ لے کے چلیں, اور مطالعہ جو کہتے ہیں نا کہ غزل کا معاملہ لانگ جمپ والا ہے, آپ جتنا پیچھے جا کے جمپ لگائیں گے اتنا آگے جائیں گے, تو میرے خیال میں یہ پیچھے جا کے اگر جمپ لگائیں تو صورتحال چینج ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ یہاں کھڑے رہیں گے تو کوئی غزل کی خدمت نہیں ہو رہی.
بھائی صاحب, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک زمانہ تھا 1970 کی دہائی تک سمجھ لیجئے کہ کئی موقر ادبی رسائل شائع ہوتے تھے, اس میں شاعروں کا باقاعدہ کلام ہوتا تھا, افسانہ نگار بھی ہوتے تھے, تنقید نگار بھی. اب ادبی رسائل کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے, تو اب ان شعرا حضرات کی کوئی ایسی تربیت نہیں ہو رہی ہے کہ کسی ادبی رسالے میں چھپنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہو, بس ایک مخصوص سا حلقہ ہے ہر شہر کا, ہر علاقے کا, اور وہاں وہ اپنا شاعری ہو رہی ہے, اور اس کا جو ایک وسیع تر پھیلاؤ تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے.
ہاں, یہ بات آپ کی درست ہے. اصل میں پہلے جتنی ادبی گروہ بندیاں تھیں نا, اس میں یہ تھا کہ وہ علمی سطح پہ تھے, یعنی ہم دو بڑے گروپ دیکھتے ہیں, ڈاکٹر وزیر آغا احمد قاسمی,
بالکل,
فنون اور اوراق کا, تو اس میں دیکھیں کہ اس ایپ کے آپ جتنے شمارے اٹھا کے دیکھیں, ایک تو یہ کہ ان کی تمام تر لڑائیاں, تمام تر ادبی مذاکرے وہ علمی سطح پہ تھے. اوراق میں بھی تنقید کے حوالے سے بڑے بڑے نام آتے تھے, ادھر احمد قاسمی کے رسالہ فنون میں شاعری کے حوالے سے اور مضامین افسانے کے حوالے سے بڑے بڑے شاعر پیدا بھی ہوئے, وہاں سے نکلے. تو یہ علمی سطح پہ یہ بڑی اچھی یہ بات تھی کہ ایسی گروبندیاں ہونی چاہیے تھی جہاں کے مکالمہ ہو, جہاں پہ علم کی بات ہو, جہاں پہ تنقید ہو تخلیق کے حوالے سے. اب یہ جو گروبندیاں اب ہو گئی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی سی, یہ سائش دہمی میں ہو گئی ہیں کہ یار وہ مشاعرہ پڑھنا تو گروپ بن گئے ہیں, ٹی وی پہ مشاعرہ پڑھنا تو گروپ بن گئے, تو اس سے نا ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. تو وہ گروبندیاں جو ہے نا وہ مفید تھیں ادب کے لیے جو ماضی میں تھیں. اب یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی فوکس اس بات پہ ہو گیا ہے کہ اپنی ذات کی تشہیر, نمائش اور پروفیشنل بن جانا, اس میں کتنا مفاد اٹھا سکتے ہیں. وہ شاد و نادر ہی وہ لوگ ہوں گے جو گھر بیٹھ کے کوئی علمی ادبی بڑا کام کر رہے ہیں.
تو بھائی صاحب, اب لاہور میں کیا ادبی محفلوں کی کیا نوعیت ہے؟ کیا اسی طرح سے ہوتی ہیں جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھیں یا بہت کم ہوتی جا رہی ہے؟
لاہور میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ادبی سے دارالخلافہ بھی کہا جاتا ہے, تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ ادبی محفلیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, مشاعرے بھی بہت ہوتے ہیں, اور دن میں تین تین چار چار تقاریب بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ کس تقریب میں جایا جائے. ادارے بھی بہت ہیں اور ہر حوالے سے ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کا نا عوام سے کٹے ہوئے ہیں, رابطہ نہیں ہے. مطلب شاعر خود کٹے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو سنا کے داد دے کے چلے جاتے ہیں. جس طرح کراچی میں ایک ماحول ہے, اس میں وہاں پہ 20,000-40,000 کے تعداد میں بھی آتے ہیں لوگ, یا جس طرح انڈیا میں ہے, یا جس طرح پنجاب کے مضافات میں ہے, چھوٹے سے گاؤں میں بھی مشاعرہ ہوتا ہے تو 3,000-4,000 تو معمولی بات ہے کہ لوگ کٹھے ہو جائیں ارد گرد یہاں پر. لیکن لاہور میں بد قسمتی سے ایسی آج تک فضا بن نہیں پائی, کوشش بھی کی گئی لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں سننے کے لیے نہیں آتے. وہ شاعر ادیب خود بھی آپس میں ایک دوسرے کو سنا کے, یہاں تک کہ تقریب میں بھی وہی چند لوگ نام ہیں جو کہ آپ کو بلانے پڑتے ہیں, جو کہ ادب کے لیے وقت نکالتے ہیں. ادروائز فیملیز یا ادب سے دوسرے لوگ آخر ادب پڑھتے جا رہے ہیں, وہ ٹائم نہیں نکالتے کہ آپ آئیں اور سنیں. یہ بڑا مسئلہ, حال آدھا خالی رہتا ہے جو بھی تقریب ہوتی ہے.
اچھا بھائی صاحب, اب تھوڑی سی بات آپ کے سفر ناموں کے بارے میں. سفر نامے آپ نے دو لکھے, ایک بھارت کا اور ایک متحدہ عرب امارات کے بارے میں, تو آپ ایک ناشر بھی ہیں. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر نامے جو ہیں اگر شائع ہوں تو وہ نسبتاً زیادہ فروخت ہوتے ہیں, تو اس کی ایک عوامی مقبولیت بھی ہے. تو آپ نے جو یہ سفر نامے لکھے, اور بنیادی طور پہ تو آپ ایک شاعر ہیں, تو آپ کا کیا اس سفر ناموں میں کیا انفرادیت رہی؟
اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلا سفر نامہ جب میں نے لکھا تو مجھے اس کی اتنی زیادہ پذیرائی ملی کہ خود میرے لیے بھی حیرت محسوس تھی, اور اس میں شاید اس کی نثر شاعرانہ تھی کیونکہ ایک شاعر نے سفر نامہ لکھا تھا, تو اس وجہ سے اس کو عوامی اور ادبی حلقوں میں پذیرائی ملی. ڈاکٹر انور صدیق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حسن عباسی اب اگر کوئی اور سفر نامہ نہیں لکھتا تو اس ایک سفر نامے کی وجہ سے وہ اردو سفر نامہ نگاروں کے سب سے اول میں ہمیشہ شامل رہے گا. تو وہ مجھے اتنا خوشی ہوئی اور حوصلہ افزائی ہوئی کہ پھر میں نے یہ دوسرا سفر نامہ بھی لکھا. اور یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ سفر نامہ اس وقت بھی مقبول ترین صنف سخن ہے اور اردو کا دامن اس سے خالی بالکل نہیں. 2000 سے زائد سفر نامے لکھے جا چکے ہیں اور مزید سفر نامے آ رہے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا, تو لوگ جانا چاہتے ہیں باہر کے ملکوں میں, دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک خاص طور پہ پاکستان میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے, تو جانے سے پہلے وہ اس ملک جا رہے ہوں کوشش کرتے ہیں کہ اس کا سفر نامہ ضرور کریں.
بھائی صاحب آپ نے بیرون ملک بھی سفر کیا, ظاہر ہے کہ ادبی محفلوں میں سفر کیا ہوگا. یہ جو اردو ادب کی جو اب یہ نئی بستیاں بس رہی ہیں مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں, تو آپ کے خیال میں یہاں پہ جو ادب تخلیق ہو رہا ہے, بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اس میں شوق ہے اور شوق کے ساتھ چونکہ ان کے پاس مالی وسائل ہیں لہٰذا وہ اپنی کتابیں وغیرہ شائع کر لیتے ہیں, تو آپ نے ان ملکوں میں جا کے جو شاعروں اور ادیبوں سے ملے تو آپ نے کیا پایا, کیا ہے یہ جو اردو کی یہ نئی بستیاں ہیں یہ اردو ادب کے لیے کچھ بہتر طور پہ کام کر رہی ہیں؟
اچھا یورپ سے زیادہ مجھے یو اے ای میں یہ بات بڑی حیران کن اور حوصلہ افزا لگی کہ یہاں اصل میں کیونکہ میں بیسکلی شاعر ہوں تو مشاعروں میں یو اے ای مجھے حیرانی ہوئی کہ 2-3 ہزار لوگ مشاعرہ سننے آتے ہیں اور دوحہ کے مشاعرے میں بھی یہ صورت حال تھی اور وہاں بہت سی تنظیمیں اور باقاعدگی سے مشاعرے کراتی ہیں. وہاں کے اصل میں انڈیا اور پاکستان سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں بسلسلہ روزگار ان کے لیے کوئی تفریح کے مواقع تو ہیں لیکن اس طرح نہیں جو ان کو اپنے وطن کی یاد دلا دے یا کلچر سے ریلیٹڈ, تو مشاعرہ اور کچھ اور موسیقی ان پروگراموں میں بڑے بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ ٹکٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ خرید کے آتے ہیں, تو بڑے کامیاب اور مشاعرے ہوتے ہیں وہاں اور ان کو ڈونیشن بھی بہت زیادہ ملتی ہے, تو سب سے زیادہ تو وہاں کام ہو رہا ہے دوحہ میں اور یو اے ای میں. انڈیا میں بھی مجھے بڑی حیرت اور خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پہ میرے خیال میں دنیا میں ویسے مشاعرے کہیں نہیں ہوتے جیسے ہندوستان میں ہوتے. البتہ یورپ میں وہ صورتحال نہیں ہے کیونکہ شاید وہاں اب اس طرح لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں رہا, لوگوں کا مزاج بھی تھوڑا سا اب وہ نہیں رہا, ایک حساسیت سے یا وہ جو شاعری سے ایک لگاؤ یا جس کے ادب سے میرے خیال میں وہ تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی حد تک کٹ گئے, بلکہ وہاں کی جو نئی نسل ہے وہ تو اردو لکھ بھی نہیں سکتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی. تو یہ چند تنظیمیں ہیں جنہوں نے شمعیں جلائی ہوئی ہیں, یہ وہ بھی آج سے جو نصف صدی پہلے وہاں بس گئے تھے اور ان کے ادب سے لگاؤ تھا اور اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا, تو ایسا ایسا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مگر اوسلو ناروے میں مشاعروں میں میں گیا 2 بار, تو وہاں بڑے بڑے شاعر تھے, احمد فراز, انور مسعود, خالص ہمارے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی کہ وہاں تقریباً 100-150 لوگ تھے حال میں سننے والے. تو اسی طرح باقی ملکوں میں میں نے فرانس میں بھی ادھر ادھر پڑھے ہیں تو کوئی خاص کوئی حوصلہ افزا صورتحال نہیں تھی, حالانکہ وہاں کافی تعداد میں پاکستانی اور انڈیا کے لوگ اردو بولنے والے سننے والے لوگ موجود ہیں.
روبرو ابھی آپ نے جناب حسن عباسی کا انٹرویو سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ادبی پیشکش صدا رنگ ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے.
وائس آف امریکہ ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ڈاکٹر مدحت الاختر صاحب کا کلام انہی کی آواز میں.
گلاب کھل نہیں سکتے اگر صبا نہ چلے, گلاب کھل نہیں سکتے اگر صبا نہ چلے, دعا کرو کہ مخالف کوئی ہوا نہ چلے, خود اپنے گھر میں سکون سے رہیں یہی ہے بہت, پرائے گھر پہ چلے اختیار یا نہ چلے. دوسری غزل کے کا مطلب اور ایک شعر ہے, سمندر ستارہ سفر کچھ نہیں, سمندر ستارہ سفر کچھ نہیں, اشارہ ادھر کا اگر کچھ نہیں, حقیقت میرے گھر میں جلتا دیا، حکایات شمس و قمر کچھ نہیں. دوسری غزل کا مسئلہ ہے، وہ عجب شخص ہے جب اس سے ملاقات ہوئی، وہ عجب شخص ہے جب اس سے ملاقات ہوئی، روح میں دھوپ کھلی دھوپ میں برسات ہوئی. وہ عجب شخص ہے جب اس سے ملاقات ہوئی، روح میں دھوپ کھلی دھوپ میں برسات ہوئی، ایک نظر پہلے پہل آپ کو دیکھا تھا کہیں، ایک نظر پہلے پہل آپ کو دیکھا تھا کہیں، شعر کہنے کی وہیں سے تو شروعات ہوئی. اور ایک فرض ہے، یہ مطلب ہو کے رہ گیا ہے اور غزل پتہ نہیں کب پوری ہوگی. گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، آدمی گھر کے سوا اور کہاں جاتا ہے. گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، آدمی گھر کے سوا اور کہاں جاتا ہے. اب یہ غزل مختصر سی پیش کرتا ہوں. کوئی کرشمہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کوئی کرشمہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، ہمارا کام ہمارے سوا نہیں ہوگا. اور غزل کا شعر ہے، جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، درخت کیا کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا. جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، درخت کیا کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا. ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، سکوت میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا. ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، سکوت میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا. اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے اس پر اظہار خیال کیا ہے، توجہ چاہوں گا. اس میں عکس و صدا کے اسیر ہیں ہم لوگ، تلسم عکس و صدا کے اسیر ہیں ہم لوگ، سجھائی دے گا وہی جو ہوا نہیں ہوگا. تلسم عکس و صدا کے اسیر ہیں ہم لوگ، سجھائی دے گا وہی جو ہوا نہیں ہوگا. اور آخری شعر، مجھے یقین ہے اس کا، مجھے یقین ہے اس کا، اگر ہم اچھے ہیں تو آنے والا زمانہ برا نہیں ہوگا. اجازت ہو تو ایک پانچ شعر کی غزل اور ہے.
جی جی ارشاد.
شہر میں کچھ نئے طوفان بھی آ سکتے ہیں، شہر میں کچھ نئے طوفان بھی آ سکتے ہیں، رخ بدلتے ہوئے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. کیونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اور پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکڑ کے رہ گئی ہے، اسی پس منظر میں یہ شعر میں نے کہا ہے. دوسرا شعر ہے،
جی.
اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو، اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو، ساری دنیا نہیں کچھ لوگ تو آ سکتے ہیں. اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو، ساری دنیا نہیں کچھ لوگ تو آ سکتے ہیں. نم بھی ہے رنگ بھی خوشبو بھی ہمارے اندر، نم بھی ہے رنگ بھی خوشبو بھی ہمارے اندر، ہم ابھی دشت کو گلزار بنا سکتے ہیں. اور شعر عرض کیا ہے، ڈر کی کیا بات اگر ڈوب رہا ہے سورج، ڈر کی کیا بات اگر ڈوب رہا ہے سورج، ایک دیا اس کے مقابل تو جلا سکتے ہیں. اور غزل کا مقطع عرض ہے،
جی.
وصل اور ہجر میں دوری نہیں ایسی مدھر، وصل اور ہجر میں دوری نہیں ایسی مدھر، وہ نہ آئے گا مگر آپ تو جا سکتے ہیں.
واہ واہ. کلام شاعر بزبان شاعر. ابھی آپ نے ڈاکٹر مدحت الاخترس سے ان کے منتخب اشعار اور غزلیں سنی. تفہیم غالب پیش ہے ہمارا سلسلے وار پروگرام. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 109 کی تشریح اور توضیح کر رہے ہیں۔
غالب کی غزل نمبر 109 آٹھ اشعار پہ مشتمل غزل 1821 میں لکھی۔ اس غزل کی جو خوبی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اس کا تعلق اس غزل کے ردیف سے ہے۔ باندھتے ہیں، لفظ باندھتے ہیں کو غالب نے کس کس طرح استعمال کیا ہے، کس کس قافیے کے ساتھ، دیکھیے آج اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، ہم بھی مضمون کی ہوا باندھتے ہیں۔ وی ورسیفائی یور اسٹیڈ ایز دا بریز، وی ٹو بوسٹ آف اے تھیم۔ محبوب کے گھوڑے کا ذکر ہے بتانے کے لیے کہ اس کی رفتار کیسی ہے، اس کو صبا سے مقابلہ کیا گیا ہے، ہوائی گھوڑا ہے ہوا کے مقابل۔ اب ظاہر ہے جب بات ہو گئی صبا کی، ہوا کی، اڑنے کی، تو پھر مضمون کی ہوا باندھتے ہیں۔ ہوا باندھنے کے معنی جو ہیں وہ بوسٹنگ، کسی کو بڑھا چڑھا کے کوئی بات کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، اس کو ہم موازنہ کرتے ہیں صبا کے ساتھ، اور اپنے موضوع کو اس طرح سے ہم نے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ معنی یہ نہیں ہے کہ محبوب کا جو گھوڑا ہے وہ صبا سے کم ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت کوشش کی ہم نے یہ بیان کرنے کی کہ وہ جو محبوب کا گھوڑا ہے اس کی رفتار کیا ہے، تو بات جو پہنچی وہ صبا تک پہنچی، لیکن حقیقت تو اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ ہم اپنے ایک طرح سے اپنے پہ طنز کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بڑی بڑائی کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے موازنے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بات بنی نہیں۔ یہاں پر یہ ذکر ہے، آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے، ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں۔ Who has seen an effect of a sigh, we too show ourselves off۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک۔ غالب نے ایک جگہ اور بھی کہا ہے۔ مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ کس نے آج تک آہ کو اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں، ہم بھی اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے خوبی کے اس کا اثر جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب آہ نکلتی ہے تو اس میں ہوا بھی نکلتی ہے، یہاں وہ ہوا باندھتے بھی ہیں۔ دونوں پہلے شعر اور دوسرے شعر میں جو انہوں نے ذکر کیا، اپنی ہوا باندھتے ہیں اور مضمون کی ہوا باندھتے ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے مطلب میں۔ تیری فرصت کے مقابل اے عمر، برق کو پابہنا باندھتے ہیں۔ کمپیئر ٹو یور ڈیوریشن او لائف ٹائم، وی کال لائٹننگ ایز اے ہناد فٹ۔ پیروں میں جب مہندی لگتی ہے تو جس کے پیروں میں مہندی لگتی ہے وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا کچھ دیر کے لیے، اس کی رفتار جو ہے وہ سست پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم جب اس وقفے کو دیکھتے ہیں جس کو ہم عمر دراز کہتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے جیسے کہ بجلی جو ہے وہ اپنے پاؤں میں ہنا باندھے ہوئے اور بہت سلو ہو گئی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بجلی کی جو ایک چمک ہے وہ اس زندگی کے ایک لمحے سے کہیں زیادہ طویل ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو شاعری کا ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ ایگزیجریشن، مقابلہ، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمر جو ہے وہ ایک بہت مختصر سا ایک وقفہ ہوتا ہے، اور اس میں بڑی حقیقت ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کرۂ عرض پہ انسان کب سے ہے یا یہ کائنات کب سے قائم ہے، تو ہم جو عمر گزارتے ہیں 80-100 سال جو بھی عمر ہو جائے آپ کی، ہمارے لیے تو وہ بہت بڑا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لیے، کائنات کے لیے اس کی کوئی حقیقت یہاں سامنے جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ کمپیریزن ہے۔ ایک اور نظم عرض کرتا چلوں، چھوٹی سی، یہ ترجمہ نیاز فتح پوری نے کیا تھا ایک انگریزی نظم کا، تو وہ کچھ یوں ہے کہ فرض کر لو ہے کہیں 100 میل اونچی ایک چٹان، عرض بھی اس کا یہی ہے طول بھی اس کا یہی، اور آتی ہے ہر 10 صدی کے بعد ایک چڑیا یہاں، اور منقار اپنی کر کے تیز اڑ جاتی ہے وہ، کس کے ہم سطح زمین ہو جائے گی جب یہ چٹان، ختم ہوگا عالم امکان کا گویا ایک دن۔ تو وہ کچھ موضوع ہے جو غالب نے اپنی خوبصورت الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں، قید ہستی سے رہائی معلوم، اشک کو بے سروپا باندھتے ہیں۔ موت سے تو انسان کو بہت چھٹکارے ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ذکر یہاں پر بھی ہے۔ کہتے ہیں، ایف دیر از اینی ریپریو فرام دا بانڈیج آف ایگزسٹنس، یٹ وتھ شیڈ ٹیئرس ان فرٹیلیٹی. ویسے تو معنی بالکل صاف ہیں, قید حیات و بند غم مسل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, کچھ وہی سلسلہ یہاں پر بھی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ بے سروپا کے معنی ہوتے ہیں جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو. لیکن جب انہوں نے یہاں باندھنے کو کہا تو تھوڑا سا موضوع کمپلیکس ہو گیا ہے, شاید معنوی طور پہ اس میں اتنی اہمیت نہ ہو. لیکن بہرحال اس میں انہوں نے عرش کو بے سروپا باندھتے ہیں, پھر بھی ہم روئے جاتے ہیں کہ ہمیں رہائی مل جائے, ایک معنی یہ ہوئے. اور یا یہ دیکھیے کہ عرش جو ہیں وہ پھر بھی لگاتار آپس میں بندھے رہتے ہیں, لیکن ہم نہیں بن سکتے تو اپنی زندگی کے ساتھ خود. کہتے ہیں نشے رنگ سے ہے وا شدے گل مست کب بند قبا باندھتے ہیں, فرام دا انٹاکسیکیشن آف دا کلر از دا روز بلومنگ, وین ڈو انٹاکسیکیٹڈ ونس بائنڈ دا ٹائی ان دا روب. سین کچھ یوں ہیں کہ گلاب کا پھول ہے, پھول کھلا, اس کی جو پنکھڑیاں تھیں وہ پھیلیں, تو اس کو انہوں نے ایک قبا تھی کھلنے سے اس کا موازنہ کیا. اور کہتے ہیں جو نشے میں ہوتے ہیں ان کی قبا کھلی رہتی ہے, وہ باندھتے نہیں. وہ رنگ جو تھا پھول کا نشے رنگ سے پھر وہ لے کے آئے واشد گل, اور ایک کیفیت جو تھی انہوں نے بیان کی ان لوگوں کی جو مجہوش ہوتے ہیں عشق میں. غلطی ہائے مضامی مت پوچھ, لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں. ڈو ناٹ ایسک اباؤٹ دا مسٹیکس ان ایکسپریشن, پیپل کنسٹرو لیمن ایز ریچنگ آؤٹ. یہ بڑا عمدہ اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پر, کہ ایک لفظ آکسی موران, جب دو لفظوں کا تضاد ہو ان کو ساتھ نہ رکھ سکیں, کچھ یہ بیان ہے یہاں پر. کہتے ہیں نالے اور رسا اکثر ہم اپنی گفتگو میں اپنے لکھنے میں استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں نالے کا تعلق رسا سے کیا ہو سکتا ہے, اگر نالا ہے تو اس نے رسا تو نہیں ہونا ہے. رسا جو ہوتے ہیں وہ پہنچنے کو کہتے ہیں, اگر نالا ہے وہ پہنچ جائے تو پھر وہ نالا نہ رہا. ضرور یہ غلطی ہائے مضامی مت پوچھ, کتنی غلطیاں کرتے ہیں اپنے خیالات کے بیان کرنے میں. اہل تدبیر کی وامانگیاں آبلوں پر بھی ہنا باندھتے ہیں. او دا فٹیگ آف دا کنٹرائیونگ ونس دے اپلائی ہنا ایون آن بلسٹرس. جو لوگ ذہن رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں بات کو, جن کے پاس سارے مسئلے ہیں دنیا کے, تھک جاتے ہیں جب وہ, تو وہ بھی اپنے آبلوں پہ ہنا باندھ دیتے ہیں. ہنا باندھنے سے دو مطلب حل ہوتے ہیں, ایک تو وہ سلو ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو جب انہوں نے اپنے تیسرے شعر میں کہا تھا کہ برق کو پا بہنا باندھتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں. وہ عاشق جو ہیں اگر جنون جس کو ہے وہ ہنا نہیں باندھتا اپنے پیروں پہ, وہ کانٹوں پہ چلتا رہتا ہے. تو یہاں بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ تدبیر تو ان کے پاس ہے آبلوں کو ٹھیک کرنے کی, ان کی تکلیف دور کرنے کی, لیکن وہ شوق ان میں نہیں ہے جو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ چلتے رہیں ان کانٹوں پر. پھر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ سادہ او پرکار ہیں خوباں غالب, ہم سے پیمانے وفا باندھتے ہیں. سمپل اینڈ کننگ آر دا لولی ونس غالب, دے میک اے پیکٹ آف فیتھفلنیس ود اس. اس شعر کو اگر آپ جو لفظ ہم ہیں اس کو اگر زور دے کے پڑھیں تو معنی بالکل صاف ہو جاتے ہیں. سادہ او پرکار ہیں, بہت صاف بات ہے, سادگی ان کی یہ ہے کہ وہ ہم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں اپنی سادگی سے, اور پرکار جو ہیں وہ بھی ان کی سادگی کا نتیجہ ہے, اور ہم سے پیمانے وفا باندھ رہے ہیں وہ, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ پھر ہم سے وہ بات کرتے ہیں, ہم پھر اس پہ یقین کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو سادہ بھی کہا ہے اور پرکار بھی کہا.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 109 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب آخر میں کرشن چندر کا افسانہ پل, سنا رہے ہیں خالد حمید.
وہ ڈھلوان سڑک پر چہل قدمی کرتا ہوا خوش پاش جوڑوں سے بہت آگے نکل گیا۔ راستے میں اسے ایک ادھیڑ عمر کی عورت ملی جو ایک نوجوان عورت کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہر شام چہل قدمی کرتے ہوئے اسے یہ دونوں عورتیں سڑک کے اسی حصے پر مل جاتی تھیں۔ وہ اکثر پلکیں اٹھا کر لمبی نوجوان عورت کے تیکھے ابروؤں کے قریب اپنی نگاہیں جما دیتا، حتیٰ کہ معمر عورت کے گنجان ابروؤں پر بل آ جاتے اور لمبی عورت اپنا سر جھکا لیتی اور اسے اس کے آراستہ بال، سیدھی مانگ اور لمبے اوور کوٹ کے سموری کالر کے قریب گندھا ہوا جوڑ نظر آ جاتا، جس پر کبھی کبھی بنفشے کے پھولوں کا گچھا ٹکا ہوتا۔ بنفشے کے پھول اسے بہت اچھے لگتے تھے، اس کی شرمیلی نگاہیں اور گلابی معصومیت، اور وہ اپنی استحسان آمیز نگاہوں میں ہمیشہ اس کے سلجھے ہوئے مذاق کی داد کو شامل کر دیتا۔ لیکن لمبی عورت مسکرا نہ سکتی تھی، نہ اس کے چہرے پر وہ شفقی رنگ آتا جو بے باک نگاہوں کے لمس سے نوجوان عورتوں کے چہرے پر آ جایا کرتا ہے۔ وہ غازہ استعمال کرتی تھی اور اس کے ہونٹوں کی لطیف تراش پر ہمیشہ ایک غیر قدرتی سرخی کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ قریب سے بھی رنگ روغن کی ایک گڑیا نظر آتی تھی، اور اس کے ساتھ کوئی مرد نہ ہوتا تھا بلکہ وہ ادھیڑ عمر کی عورت۔ وہ انہیں ہر شام سڑک کے اس حصے پر چہل قدمی کرتا ہوا دیکھتا تھا۔ ان کے قریب سے گزرتے وقت وہ نہایت دلچسپ انداز سے اپنا سوال نوجوان عورت سے پوچھ لیتا، لیکن نوجوان عورت بجز اپنے سر کو جھکا لینے کی اس کی مستفسرانہ نگاہوں کا کوئی جواب نہ دے سکتی تھی۔ اور پھر اس معمر عورت کے گنجان ابروؤں کے ٹیڑھے بل، وہ جلد جلد ان کے قریب سے گزر گیا۔ آج غازہ مدھم تھا اور سرخی تیز اور دہنے رخسار پر ایک مدھم سی لکیر دکھائی دیتی تھی۔ یہ پتلی کمر کی لچک زیادہ گہری تھی اور ٹانگیں گھوم گھوم کر چلتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے سوچا شاید وہ بیمار ہے، کوئی خطرناک جنسی بیماری، اور پھر اس کے ساتھ کوئی مرد بھی خوش پاش جوڑے ہنستے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے۔ سڑک کا یہ حصہ ہمیشہ سنسان ہوتا تھا، ریاڑ کے درخت سبز چھتناروں کو لیے کہیں کہیں اکیلے کھڑے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک طرف لال جھنڈی لگی ہوئی تھی، وہ سڑک کا یہ حصہ نیا نیا بنا تھا۔ لال جھنڈی خطرے کا اشارہ، کوئی خطرناک جنسی بیماری، اور اب اس کے دل میں تمام جزیات ایک جگہ نقش ہو گئیں۔ اس نے دل میں کہا، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی افسردگی، معمر عورت کے ٹیڑھے ابرو، سر کو جھکا لینے کا انداز، مجبوری اور ٹانگوں کا گھوم گھوم کر چلنا، وہ یقیناً بیمار ہے۔ لیکن بنفشے کے پھول شریف خاندان کی عورت معلوم ہوتی ہے، شریف اور امیر، اور پھر اس نے سوچا کہ یہی دو چیزیں تو بدماشی کی اساس ہیں۔ ایک بھورے رنگ کا ٹٹو دل کی چال چلتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ سوار ایک یورپین مرد تھا، خاکی قمیص میں اس کے گلے کا سرخ پھل بہری کا بڑا داغ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ آج تو خود اس کے پاس صرف ایک روپیہ تھا اور اس کا منی آرڈر، جس کی وہ ہر روز توقع کرتا تھا، ابھی تک نہ آتا تھا۔ یہ کہہ کہ اس کے دل میں تمام دنیا کے غریبوں کے لیے جذبہ ترحم پیدا ہو گیا، اور اسے سرخ رنگ کی پھل بہری اور معمر عورت کے ٹیڑھے ابروؤں سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ کمینے، کتے، ڈاکو، شخصی جائیداد، وہ ٹٹو، بھورے رنگ کا ٹٹو، کسی غریب ہاتھو کا تھا، لیکن وہ یورپین اسے اس طرح دل کی چال پر چلا رہا تھا کہ اس کی کمر میں اس طرح کے ٹھوکے دیے جا رہا تھا گویا وہ اس کا اپنا زرخرید ٹٹو تھا۔ اور ادھیڑ عمر کی عورت لمبی عورت کو لیے اس طرح چل رہی تھی گویا وہ اس کی شخصی جائیداد ہو۔ سورج کے بعد اب شفق بھی بھاگی جا رہی تھی۔ سڑک کے اگلے موڑ پر اسے لدر کا تیز بہاؤ نظر آیا، پانی کا سفید جھاگ شفق کے رنگ میں مل کر بنفشی ہو گیا تھا، اور پانی شور مچاتا ہوا ایک لکڑی کے پل کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ پل نیا نیا تھا، اسے پل سونے کا بنا ہوا معلوم ہونے لگا، اور سڑک کے قریب ایک ڈھلوان سے گزر کر پل پر چلا گیا۔ پل کے قریب ایک بوڑھا کشمیری، جس کا سر گنجا تھا اور کنپٹیوں پر سفید بال، ایک میلی ٹوکری میں بٹنگ کے پھل رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ بٹنگ پیلے اور موٹے تھے، اور زرد زرد چھلکوں کے اندر میٹھا رس جھانک رہا تھا۔ اس نے ایک آنے کے بٹنگ لے لیے اور ایک بٹنگ منہ میں ڈال کر اور باغی جیب میں رکھ کر وہ پل کے جنگلے کی طرف کھڑا ہو کر سامنے دیکھنے لگا۔ پانی تیزی سے پل کے نیچے سے گزر رہا تھا اور بلویا ہوا جھاگ سفید اور بنفشی رنگوں کے درمیان کانپتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی کو دیکھتا رہا اور پھر یکا یک اسے پل اوپر کی طرف اٹھتا ہوا معلوم ہوا۔ پل ہوا میں پانی کے اوپر اڑ رہا تھا نہایت تیز، اور وہ اس لکڑی کے اڑن کھٹولے میں بیٹھا ہوا اس انوکھی اڑان کے مزے لینے لگا۔ بٹنگ میٹھے تھے اور پل کی اڑان بہت دل فریب۔ پل کے قریب بیٹھا ہوا بوڑھا ہاتھو اسے حقیر کیڑے کی طرح دکھائی دیا۔ وہ غالباً صبح سے اس پل کے کنارے بیٹھا تھا اور اس نے ابھی تک اس ہوائی سفر کا لطف نہ اٹھایا تھا۔ بیچارہ غریب انجان ہاتھو۔ انجان ہاتھو اتنا غریب نہ تھا، اس نے آج ایک آنا حاصل کر لیا تھا۔ آج اسے ابھی ایک آنا حاصل ہوا تھا اور وہ صبح سے لے کر اب تک اسی پل کے کنارے بٹنگ بیچنے کے لیے بیٹھا تھا۔ یہ جان کر اسے ہاتھو کے صبر پر بہت حیرت ہوئی، صرف ایک آنا، لیکن اب اس کی جیب میں بھی تو صرف 15 آنے تھے اور شاید کل اس کا منی آرڈر آ جائے۔ اسے یہ ہوائی سیر بہت دلچسپ معلوم ہوئی۔ وہ ایک اڑتے ہوئے پل پر بیٹھا تھا جو لدر کے پانیوں پر اڑا جا رہا تھا، اور اسے جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ کوئی بھی تو اس کی طرف حیران نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ چند لڑکے ٹٹوؤں پر سوار چابک لگاتے ہوئے آئے اور سڑک سے گزر گئے۔ انہوں نے اس معجزے کو نہ دیکھا۔ بے وقوف لڑکے، بس یہاں پہلگام میں ٹٹوؤں کے مالک تیز تیز قدموں سے بھاگے جا رہے تھے۔ ٹٹو کی سواری 2 آنے فی گھنٹہ، ٹٹو بھی دوڑا اور ہاتھو کو بھی، ٹٹو کو بھی، ٹٹو کے مالک کو بھی۔ پسینے میں شرابور گنجے ہاتھو تیزی سے بھاگے جا رہے تھے۔ 2 آنے فی گھنٹہ، اس نے سوچا انسان اور ٹٹو میں کیا فرق ہے، اور اگر کوئی فرق ہے تو ہم نے اسے کیوں سمجھا، اور سمجھا ہے تو اس پر کب عمل ہوگا۔ اور اس کے دل میں بیٹھے ایک چور نے کہا، کیا بک رہے ہو، بٹنگ کھاؤ، پیلے اور میٹھے بٹنگ، اور اس سنہری پل کی سواری کرو۔ کتنی نفیس بات ہے، اس نے سوچا اور جیب سے ایک بٹنگ نکال کر کھانے لگا۔ مان اسے پل کی دوسری طرف ایک معمر آدمی چلتا ہوا نظر آیا۔ کیا اسے بھی اس دل فریب اڑان کا لطف آ رہا تھا؟ غالباً نہیں، کیونکہ اس معمر آدمی کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک مہذب شیشہ تھا اور اس کے منہ پر داڑھی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ بوڑھے آدمی نے کہا، پروفیسر ردرفورڈ، میں برٹش رائل سوسائٹی آف سائنس کا پریزیڈنٹ ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بہت خوب، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک پیلا بٹنگ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ کھائیے۔ پروفیسر ردرفورڈ نے بٹنگ کو مہذب شیشے کے اندر جھانکا اور پھر واپس کر دیا۔ اس نے کہا، میں بٹنگ نہیں کھاؤں گا، میں برٹش رائل سوسائٹی آف سائنس کا صدر۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا تو کہیے، آپ کو اس ہوائی سیر کا بھی لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ اس سنہری پل کو دیکھیے، کس تیزی سے پانی کے اوپر اڑا جا رہا ہے، ایک بحری طیارے کی طرح۔ بوڑھے پروفیسر نے ایک بوڑھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ اپنے مہذب شیشے کے اندر سے پانی کے تیز بہاؤ کا جائزہ لینے لگا۔ پروفیسر نے مہذب شیشے کے اندر سے جھانکتے ہوئے کہا، تم بالکل انجان ہو، پل اڑا نہیں جا رہا بلکہ وہیں کھڑا ہے، یہ صرف پانی کا تیز بہاؤ ہے جو پل کے نیچے سے گزر رہا ہے، اسے ہم سائنسدان نظر کا دھوکہ کہتے ہیں۔ نظر کے دھوکے اور نظری مرکز میں جو تعلق ہے، یہ ایک مادی چیز ہے اور جھوٹ۔ مان قریب سے ایک آواز آئی، بالکل سفید جھوٹ۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک لمبا خوبصورت آدمی اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ ایک خوبصورت گیروے رنگ کی دھوتی پہنے ہوئے تھا، اس کا سینہ فراخ تھا اور ننگا، اس کے سر پر بالوں کی سنہری جٹا تھی اور اس کے غلافی آنکھوں میں سے ایک عجیب سا نور چھن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا سفید جھوٹ ہے؟ لمبے خوبصورت آدمی نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی پروفیسر ردرفورڈ کہہ رہے ہیں بالکل سفید جھوٹ ہے، یہ پیلے بٹنگ، یہ غریب ہاتھو، یہ تیز پانی کا بہاؤ، یہ سنہری پل، یہ دنیا ایک سفید جھوٹ ہے۔ وہ بٹنگ کھاتے کھاتے بولا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس دنیا پر سفید آدمیوں کی حکومت ہے، اور اس اعتبار سے یہ ممکن ہے کہ یہ دنیا بھی ایک سفید جھوٹ ہو، لیکن پروفیسر ردرفورڈ نے بات کاٹ کر کہا، تم اس جگہ پر بات نہیں کر سکتے، میں برٹش رائل سوسائٹی کا صدر ہوں اور یہ میرا فرض ہے کہ۔ اس نے قطع کلام کرتے ہوئے دراز قد خوبصورت آدمی سے پوچھا، لیکن تم ہو کون؟ دراز قد آدمی نے اپنی نورانی آنکھیں اس کے چہرے پر جما دیں اور جواب دیا، میں گوتم ہوں، گوتم بدھ، ہندوستان کا سب سے بڑا آدمی۔ اس نے جواب دیا، بہت خوب، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں، لیجیے یہ بٹنگ کھائیے، خوب پیلے ہیں اور میٹھے، وہ پل کے کنارے جو غریب ہاتھو بیٹھے ہیں اس سے خریدے ہیں۔ نہیں نہیں، گوتم نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، میں بٹنگ نہیں کھاتا، یہ بٹنگ سب مایا ہے اور میں نے مایا کو ہمیشہ کے لیے تیاگ دیا ہے، اگر تم نروان چاہتے ہو تو۔ اس نے دراز قد آدمی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اوہ کتنی بھول ہوئی، اور پھر اسے یکلخت یاد آیا کہ رات کا سما ہے اور وہ دراز قد خوبصورت آدمی شاہی محل کی ایک خوابگاہ میں اپنی سوئی ہوئی حسین بیوی اور ننھے معصوم بچے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے گوتم بدھ سے پوچھا، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں پہلگام میں کیا خاک سیر کرنے کو آئے ہو؟ دیکھو دور سڑک پر خوشباش جوڑے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر جوڑے، نوجوان جوڑے، بوڑھے جوڑے، یہاں صرف وہی شخص اپنی بیوی نہیں لاتے جن کی اپنی کوئی بیوی نہیں ہوتی یا جن کی بیویاں بیمار ہوتی ہیں، بیمار، کوئی خطرناک جنسی بیماری۔ اور یہ کہہ کہ ایک افسردہ چہرہ دیکھا، لبوں پر غیر قدرتی سرخی، جوڑے میں بنفشے کے پھول گندے ہوئے اور ایک پتلی کمر جو ایک محور کے گرد گھومتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، محور، دائرے، گولائیاں، زاویے، نقطے، عمود، یوکلڈ نے کہا، حسن جیومیٹری ہے۔ گوتم اس کا شانہ جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا، میں نے یشودا کو اس لیے تیاگ دیا کہ عورت کا پیار بھی مایا ہے، یہ سب مایا ہے، اور مایا کے دائرے میں یشودا محض ایک نقطہ تھی۔ پروفیسر ردرفورڈ نے بے صبری سے کہا، تم ایک نقطے کو کیا سمجھتے ہو؟ نظری احساس سے شاید تم نقطے کو حقیر سمجھتے ہو، لیکن سائنس کے نقطۂ نگاہ سے نقطہ ایک لامتناہی دنیا ہے۔ اچھا، میں تم یوں نہیں سمجھ سکو گے، میں تمہیں اس مہذب شیشے سے ایک تجربہ کر کے سمجھاتا ہوں کہ جب ایک نقطے پر سورج کی کرنیں جمع ہو جاتی ہیں تو کس طرح وہ نقطہ آگ کی دنیا بن جاتا ہے۔ گوتم نے دل جمعی سے جواب دیا، جھوٹ، بالکل جھوٹ، نروان کا راستہ الگ ہے، اور اگر تم۔ مان پل کے کنارے بیٹھا ہوا بوڑھا ہاتھو چلانے لگا، اس نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھے ہاتھو کے قریب دو آدمی میونسپل کمیٹی کے ملازم اس کے قریب اسے بلند آواز میں چھڑک رہے تھے۔ ایک نے کہا، تمہارا لائسنس کہاں ہے اور تم یہاں بغیر لائسنس حاصل کیے میونسپل کمیٹی کی حدود کے اندر کیوں بٹنگ بیچ رہے ہو؟ دوسرے نے بوڑھے ہاتھو کے ایک زور کی ٹھوکر لگائی، حرام زادے، گنجے، بغیر لائسنس کے پھل بیچتا پھرتا ہے، کیا یہ تیرے باپ کا ملک ہے؟ بوڑھے ہاتھو نے چلا کر کہا، میرے اللہ، مجھے معاف کر دو بابا، مجھے معلوم نہ تھا میں غریب آدمی ہوں، میں پھر کبھی ایسا کام نہ کروں گا، میں کبھی پل کے کنارے دوبارہ نہ بیٹھوں گا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پہلے آدمی نے اسے ٹھوکر لگائی، حرامی کتے، سور کے بچے، اٹھ، اب کیا دیکھتا ہے، اٹھا ٹوکرا اور چل انسپیکٹر صاحب کے پاس۔ لیکن دوسرے آدمی کو بہت غصہ آ رہا تھا، اس نے ٹوکرے کو آندھا کر دیا اور سب بٹنگ دریا کے تیز بہاؤ میں گرتے گئے۔ وہ دیکھو، وہ دیکھو، اس نے پروفیسر ردرفورڈ اور گوتم کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو اس بوڑھے غریب ہاتھوں پر ظلم ہو رہا ہے، میرے خدا، یہاں اس دنیا میں رہنے کے لیے بھی غریب آدمی کو لائسنس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن تم کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ آؤ اس بوڑھے ہاتھوں کو بچائیں، آؤ آؤ۔ لیکن یکایک اس نے محسوس کیا کہ وہ لکڑی کے جامد پل پر اکیلا کھڑا ہے، شفق کی سرخی غائب ہو چکی تھی اور دو آدمی بوڑھے ہاتھو کا پکڑے ہوئے لیے جا رہے تھے۔
کرشن چندر کا افسانہ پل خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔